أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: يا أمه، وأنا أعلم أني مقتول مذبوح ظلما وعدوانا، وقد شاء عز وجل أن يرى حرمي ورهتي مشردين وأطفالي مذبوحين معسورين مقيدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کربلا آگاہانہ اختیاری راستہ موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کے اس کلام نورانی کی روشنی میں جو آپ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے سامنے بیان فرمایا کہ اے اماں جان، میں جانتا ہوں کہ مجھے ظلم و ستم کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، میرے حرم اور بہنوں اور بیٹیوں کو اسیر بنا لیا جائے گا، میرے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، انہیں قیدی بنا کر کوچہ و بازار میں گھمایا جائے گا، وہ مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے اور کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آئے گا. اس جانکاہ جملے میں سید الشہداء علیہ السلام نے یہی پہلو بیان فرمایا ہے جسے ہم نے عنوان سخن قرار دیا ہے کہ کربلا کا راستہ آگاہانہ اور اختیاری راستہ تھا. خود سید الشہداء علیہ السلام آگاہ تھے سفر سے بھی، سفر کے انجام سے بھی، اس کی تفصیلات اور جزیات سے بھی. جزیات ہر طرح کی، زمانی جزیات، زمینی جزیات، مکانی جزیات، انسانی جزیات، واقعاتی جزیات، کون مارنے والا ہوگا، کس کو قتل کریں گے، کس سرزمین پر کریں گے، کس وقت کریں گے، کس انداز سے کریں گے، کس کیفیت سے کریں گے، یہ سب تفصیل حضرت کو پہلے سے معلوم تھی. اس کے باوجود سید الشہداء علیہ السلام نے یہ سفر اختیار کیا اور یہ قیام فرمایا اور خروج کیا. اور دوسری طرف سے اختیاراً بھی گئے، کوئی جبر بھی نہیں تھا. جبر اس معنی میں کہ سید الشہداء نہ چاہتے ہوں ان حالات میں قیام کرنا، لیکن کسی ایسے عامل یا سبب کی بنا پر مجبور ہو گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ قیام انجام دیا. یہ قیام سید الشہداء کے لیے ایک فریضہ تھا، واجب تھا، امامت اور رہبری کے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ مکتب اور امت کی راہ میں پیش آئی ہوئی مشکل اور رکاوٹ کو برطرف کریں جو یزید اور یزیدیت کی صورت میں حائل تھی. اور نہ صرف ایک یزید، یزید ابن معاویہ، بلکہ یہ قیام اس لیے بھی ضروری تھا و واجب کہ اس کے ذریعے سے ایسا راستہ کھولیں، سنت قائم کریں کہ بعد میں آنے والے یزیدی سلسلے بھی اسی قسم کے قیام اور حرکات اور خروج سے روبرو ہوں. چونکہ سید الشہداء علیہ السلام پہلے فرما چکے تھے کہ مثلی لا یبایع لمثلی، یعنی یزید ایک نہیں ہے بلکہ اس کے مماثل اور مشابہ بہت ہیں، اور ہر یزید کو ایک کربلا کا سامنا کرنا پڑے گا. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ آگاہی عطا کی جو خود حضرت کے اندر تھی. اس آگاہی کے دو منبع تھے جو میں نے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیے. ایک علم امامت تھا حضرت کے پاس، علم الہی، اور ایک بصیرت تھی حضرت کی اپنی، کہ وہ بھی خدا ہی کا عطیہ ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت، فہم و فراست امام کو اور نبی کو عطا کی ہوتی ہے جو اس زمانے میں کسی اور کے اندر موجود نہیں ہوتی. اگر الہام نہ بھی ہو، وحی نازل نہ بھی ہو، اور عالم غیب سے علم کسی واقعے کا نہ بھی دیا جائے، امام و نبی اپنی بصیرت سے بہت سارے حوادث اور واقعات کو سمجھ جاتے ہیں، درک کر لیتے ہیں. یہ انجام اس سفر کا اور اس کی جزیات بصیرت سید الشہداء کے ذریعے بھی قابل درک تھی اور قابل فہم. اس لیے کربلا سنت ہے، کربلا کو نہضت کی شکل اسی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کربلا ایک تحریک اسی صورت میں بنتی ہے کہ اسے تکرار کیا جا سکے، اس کی پیروی کی جا سکے. اگر ہم یہ کہیں کہ کربلا میں فقط حضرت کا علم لدنی دخیل تھا، تو ظاہر ہے جن کے پاس علم لدنی نہیں ہے وہ یہ حرکت انجام نہیں دے سکتے، اس قسم کا قیام نہیں کر سکتے، اس کو جاری بھی نہیں رکھ سکتے. ان کا کام فقط کربلا کے لیے سوگ منانا ہے بس. لیکن ہمیں آئمہ کی طرف سے دستور ہے، حکم ہے کہ آپ نے فقط کربلا کا سوگ نہیں منانا بلکہ کربلا کو زندہ کرنا ہے، کربلا کو تکرار کرنا ہے، کربلا کو دہرانا ہے، ہر نسل نے دہرانا ہے. جس طرح لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کا ہم فقط جشن نہیں مناتے نزول قرآن کا، بلکہ خود حقیقتاً لیلۃ القدر برپا کرتے ہیں. نہ کہ ایک لیلۃ القدر تھی اور وہ آئی اور گزر گئی اور ہمارا کام فقط اسی کو یاد کر کر کے خوش ہونا ہے. ایک عاشورہ تھا، وہ آیا اور گزر گیا، اور ہمارا کام فقط اسی کو یاد کر کر کے رونا ہے. یہ گریہ و عذاب، یہ ماتم، یہ مجالس، یہ محافل، یہ نوحہ و مرثیہ کربلا کو احیاء کرنے کا نام ہے، کربلا کو زندہ کرنے کا نام ہے. نہ فقط سوگواری کرنا، یعنی یاد منانا اسے ایک کربلا کی. امام فرماتے ہیں کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، ہر دن اپنا عاشورہ بناؤ و ہر رو ارض زمین اپنی کربلا بنا دو تم. اگر اصول کربلا ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کیسے کربلا بنتی ہے و ایام ہمارے کیسے عاشورہ بنتے ہیں، پھر ہر نسل یہ کام انجام دے سکتی ہے. کربلا بنانے میں ایک ضابطہ و قاعدہ یہ ہے کہ آگاہانہ سفر ہے، یہ عارفانہ سفر ہے، یہ عاشقانہ سفر ہے. یہ بغیر آگہی کے اس میں اگر کوئی شامل ہو جائے، وہ کبھی بھی کربلا تک نہیں پہنچ سکتا، وہ عاشورہ برپا نہیں کر سکتا. عارفانہ حالت میں اگر اس سفر میں نہ آئے اور اس کا حصہ نہ بنے وہ کبھی بھی عاشورہ و کربلا تک نہیں پہنچ سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ ظواہر تک پہنچ سکتا ہے، جیسے ثواب تک پہنچ سکتا ہے، تبرک تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ثواب و تبرک سے آگے نہیں بڑھے گا. آگے بڑھنے کے لیے عارفانہ سفر ضروری ہے کربلا کے لیے، اور اسی طرح عاشقانہ سفر ضروری ہے. سوداگرانہ سفر سے انسان ظاہری فائدوں تک تو پہنچ سکتا ہے، ذاکرین و خطباء فیس تو حاصل کر لیں گے، بانیان شہرت حاصل کر لیں گے، شرکا ثواب، لیکن جب تک کربلا کی طرف عاشقانہ سفر نہ ہو عاشورہ برپا نہیں ہوتا. ہمارے زمانے میں مثالیں موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کربلا بھی برپا کی اور عاشورہ بھی برپا کیا، اور انجام بھی ان کا عاشورہ و کربلا والا ہی ہوا، اور نتیجہ بھی ان کے ان شہادتوں کا عاشورہ والا ہی نکلا. اور ہر قوم کو یہ سفر انجام دینا ہے. امام علیہ السلام نے ہر فرصت سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھیوں اور اصحاب کو آگہی دی. رہبر کا ایک کام امت کو ایسی آگہی دینا ہے تاکہ امت آگاہانہ سفر رہبر کے ساتھ انجام دے سکے. الہی اور غیر الہی رہبروں میں فرق یہ ہے کہ غیر الہی رہبر خوش ہوتے ہیں امت جتنی بے شعور ہو ان کی قیادت زیادہ چمکتی ہے، امت جتنی نا آگاہ ہو ان کی رہبری زیادہ رنگ لاتی ہے. چونکہ ان کی قیادت کے ستون ہوتے ہی امت کی بے شعوری کے اندر ہے، جان بوجھ کر بھی کوشش کرتے ہیں کہ قوم اور امت بے شعور رہے، ساتھی نا آگاہ رہیں، غافل رہیں، جاہل رہیں، سادہ رہیں، اور ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر اپنے مد نظر مقاصد تک پہنچتے ہیں. ہمارے پاس غیر الہی قیادت کے نمونے فراوان ہیں، گلی محلے سے لے کر ملک کی سطح تک. سیاسی پارٹیوں کی مثال میں دیتا ہوں، ورنہ بات عام ہے، مذہبی جماعتوں، تنظیموں، انجمنوں اور ٹرسٹوں کو بھی شامل ہے میری بات، نہ یہ کہ وہ مستثنا ہیں، لیکن چونکہ مذہبی زود رنج ہوتے ہیں، نازک مزاج ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ان کا دل رنجور کرنا نہیں چاہتے، اس لیے سیاسی جماعتوں کی مثال دیتے ہیں کہ سیاسی اس وجہ سے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اتنے جلدی ناراض نہیں ہوتے. ناراض ہو یا تو مجھے گالی ہزار دے، یا وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتار دے، لہذا ان کے خلاف جو مرضی کرتے رہو یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان کے ڈیٹ پنے سے فائدہ اٹھا کر ہم بھی انہیں کی مثال دیتے ہیں، امید ہے کہ مائنڈ نہیں کریں گے. مذہبی زیادہ جلدی زود رنج ہوتے ہیں، لیکن بیماری دونوں کی مشترک ہے، مذہبی جماعتیں ہوں، تنظیمیں ہوں یا سیاسی، اس کی قیادت کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ عوام یا پبلک جو اس کا حصہ ہیں یہ نا آگاہ رہیں، بہت سارے اسرار، بہت سارے رموز، بہت سارے حقائق سے آشنا نہ ہو. اور کہتے بھی ہیں کہ یہ آپ کی باتیں نہیں ہیں، یہ قیادت کی باتیں ہیں، قیادت کو سوچنی ہوں گی، آپ کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کام ہے جھنڈا اٹھانا، نعرہ لگانا، بینر اٹھانا، استقبال کرنا، بس یہ کام ہے آپ کا. اگر مذہبی تنظیم ہے تو پبلک کا کام، عوام کا کام، عام ممبروں کا کام یہ ہے کہ لوٹا اٹھائیں، دری بچھائیں، جھاڑو دیں، بس یہ آپ کا کام ہے. باقی ساری کام کابینہ بنی ہوئی ہے اور لیڈرشپ پہلے سے تیار ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، مذاکرات کیا کرتے ہیں، ملتے کس سے ہیں، بجٹ کتنا ہے، کھاتے کتنا ہے، کھلاتے کتنا ہے، لیتے کہاں سے ہیں، دیتے کس کو ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ سے مربوط نہیں ہے، اور اگر کوئی جاننے کی کوشش کرے اس کو تنظیم سے ہی نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تنظیمی ڈسپلن خراب کر رہا تھا یہ شخص، اگر کوئی پوچھ بیٹھے غلطی سے کہ صاحب لیتے کہاں سے ہو، دیتے کس کو ہو، یہ جو اتنا کچھ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، یہ ملاقات کس کے لیے، کہاں کہاں گئے تھے، رات بھر کہاں رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں تنظیمی ڈسپلن خراب کر رہا ہے، لہذا اس کو نامطلوب عنصر قرار دے کر خارج کر دیتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں بھی عوام اور پبلک کا کام مشخص ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، جیالوں کا کام معلوم ہے، نعرے لگانا، روڈ پر آنا، پولیس کے ڈنڈے کھانا، آنسو گیس، آنسو اشکاور، گیس سونگھنا، جیلوں میں جانا اور رہبروں کے سامنے کودنا، ڈانس کرنا، یہ ان کا کام ہے. باقی چیزوں سے قیادت آگاہ نہیں ہونے دیتی، اس لیے کہ اگر پبلک قیادت کے حالات سے آگاہ ہو جائے تو قیادت سے اس کا اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے. پبلک جتنی نا آگاہ تر اتنی رامتر ہوتی ہے، جتنی بے شعور تر اتنی متی تر ہوتی ہے. لیکن الہی رہبر بالکل نقطۂ مقابل میں ہوتا ہے. الہی رہبر کبھی بھی بے شعور امت کو لے کر کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتا، نا آگاہ مخلوق کے ذریعے سے اپنا سفر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. الہی رہبر عوام کو تمام امور میں شریک رکھتا ہے، ہر چیز سے آگاہ رکھتا ہے. آگہی دینا اس کے فرائض میں سے ہے. الہی رہبر کی خصوصیت یہ ہے، سب کچھ شفاف لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح ہو خود، اور جتنا لوگوں کو آگاہ تر کرتا ہے الہی رہبر پر لوگوں کا اعتماد اور بڑھ جاتا ہے. الہی قیادتوں میں آپ معصوم کا نمونہ دیکھیں تو بھی ایسے ہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام بھی انجام دیتے تھے، رسول اللہ نے کوئی کابینہ نہیں بنائی ہوئی تھی، کوئی کابینہ نہیں تھی رسول اللہ کی، تمام مومنین شرکا ہوتے تھے اجلاس کے، تمام مجاہدین سب کی موجودگی میں جنگ کا فیصلہ ہوتا، حملے کی تیاری ہوتی اور حکومت کے امور انجام دیے جاتے، اور سب کو سب پتا ہوتا. البتہ منافقین سے بھی حفاظت کی جاتی، منافقین جو مشرکین کے جاسوس تھے ان سے راز بچائے جاتے، لیکن ہرگز رسول اللہ نے اپنے پیروکاروں سے کبھی بھی کسی حقیقت کو مخفی نہیں رکھا، اور یہی رسول اللہ کی کامیابی کا راز تھا. سید الشہداء کی کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے کہ سید الشہداء نے اپنے اصحاب پر کوئی چیز مخفی نہیں رکھی، جانسا دے کر نہیں لے گئے، ان کی سادگی سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ سادہ لو ہیں انہیں زیادہ آشنائی نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، بس ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر میں اپنا کام نکال لوں. قدم قدم پر انہیں آگاہ کیا، حتیٰ جو نہیں آئے سید الشہداء کے ساتھ، امام علیہ السلام نے انہیں بھی یہ آگاہی عطا کی. کیوں عطا کی؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ مبارکہ انفال کی آیہ 42، اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، کوشن پیچھے رہا. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ انفال میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کے لیے ایک قانون بیان فرمایا. البتہ ایک جنگ کے ماجرا کے اندر, جنگ میں مومنین تھوڑے تھے, رسول اللہ کے ساتھی تھوڑے تھے, کفار زیادہ تھے, اور وہیں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو کچھ حقائق سے آگاہ کیا. آگاہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے, یہ آپ اپنی فوج و سپاہ کو, یہ جو تھوڑی سپاہ ہے, کم ہے, ان کو بتا دیں. چونکہ سپاہ اسلام تھوڑی تھی, مشرکین کی سپاہ زیادہ تھی, عدد زیادہ تھا ان کا, ان کا رعب ان کے دلوں میں پڑا ہوا تھا. ہمیشہ کثرت کا رعب اقلیت پر پڑ جاتا ہے. اس وقت جب اقلیت اس درجے کی نہ ہو جس درجے کا قرآن نے بیان فرمایا ہے, اقلیت کیفیت کے لحاظ سے اس درجے پر نہ ہو کہ جب مومن 1:20 کے مقابلے میں ہو, قرآن کے مطابق ایک مومن 20 کافروں کے مقابلے میں ہونا چاہیے. کیفیت کے لحاظ سے عدد میں ایک ہے لیکن کیفیت میں 20 مومن پاور کا ہے. 20 مومن پاور آپ مشینوں کے لیے کہتے ہیں ہارس پاور, مومن کی ہارس پاور نہیں ہے, اس کا میزان, ہاں اس کو مومن کو کبھی ہارس پاور سے نہ تولیں. مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن پاور. ایک فرد کتنا ہونا چاہیے؟ 20 مومن پاور کا ایک فرد ہونا چاہیے. جب ایک آدمی, ایک مجاہد 20 مومن پاور کا ہو تو پھر یہ تھوڑی سی جماعت مشرکین کے اوپر غالب آ جاتی ہے, ان کا روب ان پر پڑ جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہو یقین تو 2006 تو یاد ہوگا نا, اتنا دور تو نہیں, ابھی 2009 ہے, 2006 تو یاد ہے نا آپ کو. 2006 میں ایک جنگ ہوئی تھی, 33 دن ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ایک طرف اکثریت تھی اور ایک طرف اقلیت تھی. یہ اقلیت, اس کا ہر فرد 100 مومن پاور کا تھا, ہر مومن یا ہر مجاہد 100 مومن پاور کا تھا, اور مقابلے میں وہ 1000 ہارس پاور والے آئے. لیکن اس اقلیت کا رعب اتنا ان کے دلوں پہ پڑا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم لڑے کس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ لڑ کون رہا ہے. جب حزب اللہ کے مجاہدوں نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے اور وہ فوج دم دبا کے بھاگی, پوری دنیا ششدر رہ گئی اور حیرتناک کہ یہ کیا ہوا. ایک گروہ چھوٹا سا, نہ ایک ملک کی فوج, ایک ملک کا چھوٹا سا گروہ, اور وہ ایک بڑی اہنی طاقت کے مقابلے میں اس قدر جنگ, اس قدر قدم جما کے لڑتا ہے کہ اسرائیل تاریخی شکست کھا کے, ذلت آمیز شکست کھا کے اس خاک سے نکل جاتا ہے. کیا ہوا؟ یہ قانون ہے قرآن کا. قرآن کا قانون یہ ہے کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ باذن اللہ. خدا کا قانون یہ ہے کہ اکثریتیں اقلیتوں پر غالب نہیں آئیں گی, ہمیشہ اقلیتیں اکثریتوں پر غالب آئیں گی. لیکن کون سی اقلیتیں؟ وہ اقلیتیں جس کا کم از کم ہر فرد 20 مومن پاور کا ہونا چاہیے. ایک فرد رسول اللہ کے ساتھ یہ مومنین تھے, جب اکثریت کو دیکھا گھبرا گئے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کچھ حقائق رسول اللہ کے سامنے پیش کیے وحی کے ذریعے. وہ حقائق رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں اور اپنے صحابہ اور مجاہدین کے سامنے پیش کیے. اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرمایا لِيَهْلَكَ. یعنی کیوں ہم نے یہ حقیقت بیان کی؟ کیوں سارے راز جنگی کھول دیے یہاں پر؟ کیوں دشمن کی حقیقت بھی بیان کر دی اور تمہاری بھی, تمہاری کمزوریاں جو تھیں تمہاری وہ بھی بتا دی اور دشمن کے نکات قوت بھی بتا دیے؟ کیوں بتائے؟ لِيَهْلَكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو مرتا ہے وہ بینہ و دلیل کے ساتھ مرے اور جو بچتا ہے وہ بھی بینہ اور دلیل کے ساتھ بچ جائے. غفلت میں کوئی مارا بھی نہ جائے، غفلت میں کوئی بچ بھی نہ جائے. لِيَهْلَكَ، سورہ مبارکہ انفال کی آیت ہے، لِيَهْلَكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، بینہ دلیل کو کہتے ہیں، ایسی دلیل جو بہت روشن واضح ہو، شفاف ہو، جس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہ ہو، اس کو بینہ کہتے ہیں. جو بھی مرتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور جو بھی بچتا ہے، زندہ رہتا ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے. آگے ہی ضروری ہے تاکہ جو مرے آگاہانہ دلیل کے ساتھ مرے، اور جو بچ گیا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ، اس کے پاس بھی دلیل ہو جو زندہ ہے. اس قانون کے تحت سید الشہداء علیہ السلام نے وہ لوگ جو ساتھ آئے ان کے بھی تمام حقائق بیان کیے، اور وہ جو ساتھ نہیں آئے ان کے سامنے بھی سارے حقائق بیان کیے. جو آئے وہ بھی اسی وجہ سے آئے تو کہ چونکہ سب کچھ ان کے لیے بیان ہو چکا تھا، اور جو نہیں آئے وہ بھی اس لیے نہیں آئے کہ یہ سن کر گھبرا گئے کہ یہ کچھ ہوگا تو پھر تو ہم نہیں آ سکتے. ہوتا ہے ابھی مثلا اس مجلس میں اگر اعلان کریں ہم کہ ابھی ایک ریلی نکالنی ہے آزاداری کے تحفظ کے لیے، مومنین کے تحفظ کے لیے احتجاج کرنا ہے صبح، لیکن ہوگا یہ کہ اس میں ممکن ہے وہ پولیس روکے، اور ممکن ہے اس میں ٹیئر گیس پھینکے، ممکن ہے لاٹھی چارج کرے، ممکن ہے ایف آئی آر کٹے، ممکن ہے کوئی پکڑا بھی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شہید بھی ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے. یہ ساری چیزیں رات کو میٹنگ میں بتا دے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں میٹنگ میں، کچھ پہلے ایسے تھے جو چاہ رہے تھے کہ خیر یہ ڈھیلی ڈھالی ایک ریلی ہوگی جو عموماً نکلتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ریلیوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو ہر مناسبت سے ریلی نکال دی. پاکستان کا مزاج بن چکا ہے ریلی نکالنا. جب ان کے اوپر بحرانوں کا ریلا آتا ہے اس کے جواب میں چھوٹی سی ریلی نکال دیتے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم نے جواب دے دیا ہے. خوب ہوتا ہے روٹین کی ریلیاں، جی کہاں جائیں گے وہ اپنے اس گیٹ سے اپنے اس گیٹ تک آ جائیں گے، یعنی اندر ہی چار دیواری کے اندر ہی، باہر نہیں جائیں گے. ایسی ریلیوں میں بعض جوان نہیں جاتے کیونکہ فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ ایسی ریلیوں میں جانے کا؟ ریلی نکالنی ہے تو ریلی ہونی چاہیے، واقعی جلوس احتجاج ہونا چاہیے. آپ جائیں بینر لپیٹ کے لے جائیں، تھیلے میں ڈال کے جا کر مثلا تھانے کے سامنے نکال کے دو نعرے لگائیں، مردہ باد زندہ باد، مردہ باد زندہ باد، جو ہی پولیس آئے بینر لپیٹ کے دوبارہ رکشے میں بیٹھ کے واپس آ جائیں. وہ اس کو تو نہیں کہتے احتجاج، ایسوں میں باز نہیں جاتے جان، کہتے ہیں یہ تو ہمارے مزاج کی ریلی. ریلی ایسی ہونی چاہیے جس میں آنسو گیس ہونی چاہیے، جس میں لاٹھی چارج ہونا چاہیے، جس میں پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے، جس میں کوئی ڈنڈا سوٹا پڑنا چاہیے، جس میں کوئی ایف آئی آر کٹنی چاہیے، کوئی ریلی ہونی چاہیے کوئی ایسی. بعض کیوں نہیں گئے اس ریلی میں؟ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے. اور بعض اس ریلی میں کیوں جائیں گے جب انہیں بتا دیا جائے کہ آغا یہ سب کچھ ہوگا اس ریلی میں؟ وہ کہتے ہیں اسی کے تو ڈھونڈتے تھے، ایسی ریلیاں تو ہم تلاش کر رہے تھے، انہی کے لیے تو شرکت کر رہے تھے، عرصہ ہوا ایسی ریلیاں نہیں ہوئی. آج خدا بھلا کرے آپ کا ایسی ریلی کا آپ نے انتظام کیا، ہم بھی آئیں گے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے آئیں گے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی لے آئیں گے. ہیں ایسے لوگ، یہ نہ کہیں کہ میں فرضی مخلوق کی بات کر رہا ہوں، ہیں ایسے لوگ جو مردہ ریلیوں میں شریک نہیں ہوتے لیکن زندہ ریلیوں میں آ جاتے ہیں. خوب آپ نے حقائق بیان کی کہ آغا صبح لاٹھی چارج بھی ہوگا، صبح ایف آئی آر بھی کٹے گی، پکڑے بھی جاؤ گے، جیل بھی چلے جاؤ گے، مقدمہ چلے گا، سزا ہوگی، اور گھر والوں کو بھی پریشانی ہوگی، اور بھی مشکلات ہوں گی. یہ سن کر اس نے کہا کہ اٹھو یہاں سے، فوراً کہتے ہیں جی کال آ گئی ہے، والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں لے جانا ہے، وہاں جا کر کال کرتا ہے کہ مجھے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، میں آپ کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں آیا؟ جو اریلی آپ نے بیان کی ہے اس میں تو ہم نہیں جا سکتے. خود سیدھے دوسرے لفظوں میں کہو نا، مرنے جانا ہے. ایک ایک کر کے کیوں بیان کرتے ہو؟ سیدھا کہو کہ کل مرنے جانا ہے، ہم نہیں جا حاضر مرنے کے لیے. آپ جب شرائط بیان کرتے ہیں کہ کل یہ ہوگا، تو دو قسم کے طبقے ہوتے ہیں، دو قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ کے دل کی بات آپ کر رہے ہیں، کچھ کے دل کی بات ہے، اور کچھ ایسے ہیں نہ ان کے دل پہ سخت لگی ہے یہ بات. وہ کہتے ہیں نہ خیر، یہ کام اسلام کب اجازت دیتا ہے ایسے کاموں کی؟ ایک پاکستان کے ایک شہر میں مجلس کے لیے گئے، وہاں بانی مجلس انجمن کے صدر صاحب آئے اور آ کر چائے اپنے آفس میں لے گئے پہلے مجھے چائے پلانے کے لیے. اچھا تھا چائے میں چینی تھی، نمک نہیں تھا، ورنہ نمک زیادہ ہو جاتا ان کے. چائے رکھی انہوں نے اور پھر تمہید باندھی، کہنے لگے کہ مولانا دیکھیں نا، اسلام مہربانی کا مذہب ہے، نرمی کا مذہب ہے، اور اسلام کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا. میں نے کہا ایسے ہی ہے، اسلام کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا. تو کہنے لگے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں مرد آباد امریکہ، تو دل دکھتا ہے ان لوگوں کا. مرد آباد اسرائیل جب آپ کہتے ہیں انہی الفاظ میں، ان کا دل دکھتا ہے. آپ کیوں اسرائیل کا دل دکھاتے ہیں؟ آخر وہ بھی انسان ہے، مخلوق خدا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ خبریں یا اس قسم کا گرم ماحول نہیں چاہیے. آپ کے بقول تتی جگہ قدم نہیں رکھتے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مزاجن دو طرح کے ہوتے ہیں، فکر کے لحاظ سے دو طرح کے ہوتے ہیں، اپنی انفرادی خصوصیات کے لحاظ سے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو مارکوں میں کود جاتے ہیں، ہوتے ہی میدان کے مرد ہیں، مرد میدان ہوتے ہیں. کچھ نہ مرد میدان نہیں ہوتے، ہمیشہ ایسے رہا ہے، نہ آج، ہمیشہ ایسے رہا ہے. اس دن ایک شہید بزرگوار کا نام لیا، انہی کا ایک قول آپ کو سناؤں، بہت خوبصورت جملہ ہے شہید کا، شہید مصطفیٰ چمران کا. وہ فرماتے ہیں کہ جب قدیم ادبی عبارت کے تحت انہوں نے فرمایا کہ قدیم میں جب جنگ شروع ہوتی تھی تو روبرو، قدیم جنگیں، آج کل کی جنگیں نا فینٹم طیاروں کے ذریعے سے ہوتی ہیں اور توپوں کے ذریعے، پہلے زمانے کی جنگیں جو روبرو ہوتی تھی، ان جنگوں میں جنگ سے پہلے تبل بجایا جاتا تھا. مثلا شہر میں تبل بجایا جاتا تھا جنگی، تاکہ فوج بنے اور حرکت کریں لوگ، اور پھر میدان جنگ میں جا کر دوبارہ حملے کا تبل بجایا جاتا تھا، تبل جنگ کہتے ہیں اس کو. شہید مصطفیٰ کا فرمانا ہے کہ وقتی تبل جنگ نواخت نشوت، تمیز مرد از نامرد دادے نشوت. کہ جب جنگ کے تبل بجتے ہیں تو مرد اور نامرد میں تشخیص یہیں پر ہوتی ہے. مرد وہ ہوتے ہیں کہ جنگ کا تبل سن کر ان میں جان آ جاتی ہے، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں، اور نامرد وہ ہوتے ہیں جن کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، ان کا بی پی لو ہو جاتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے بھی جب حقائق بیان کیے ہر طبقے میں، ہر طبقے کو سید الشہداء نے کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ خواتین کو، بنو ہاشم کی خواتین کو مدینے میں اکٹھا کر کے سید الشہداء نے ایک خطبہ ان کے لیے بیان فرمایا اور یہی حقائق ان کے سامنے پیش کیے. بنو ہاشم کے مردوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ بنو ہاشم کے مردوں کے لیے بیان فرمایا. بات یہ سمجھتے ہیں کہ سید جو بھی ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی مرد میدان ہے، نہ ایسے نہیں. بہت سارے سید ایسے تھے، بنو ہاشم سید ہے نا، بنو ہاشم ہاشم کی اولاد. سید دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک اولاد علی و فاطمہ علیہ السلام کو کہتے ہیں سید، یہ خاص معنوں میں سید جو ہے، اور ایک عام معنوں میں سید ہے جو فقہ میں جن کو شریعت میں جن کو سید کہا جاتا ہے، جن کو عام عرف میں سید کہا جاتا ہے وہ وہی ہیں، امیر المومنین و سیدہ کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، فاطمی سید اور علوی، لیکن شریعت میں فقہ میں سید جو شمار کیے جاتے ہیں وہ ہاشمی، ہاشم کی اولاد سے جو ہوں وہ سب سید کہلاتے ہیں، بنو امیہ کے مقابلے میں جو شاخ تھی قریش کی ان کو سید کہا جاتا ہے، یہ ہاشمی تھے، ان کو سید الشہداء نے اکٹھا کیا، ان میں بھی مرد بھی تھے نامرد بھی تھے ان کے اندر، اور سارے آئمہ کے زمانے میں ایسے رہا ہے، آئمہ کے مقابلے میں ایک طبقہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا ہوتا تھا، ہر معصوم کے مقابلے میں ایک گروہ سیدوں کا ہوتا تھا جو آئمہ کو ستاتے تھے، اور بڑی المناک داستانیں ہیں جہاں پر ان لوگوں نے، اپنے رشتہ داروں نے، قریبیوں نے آئمہ کے لیے مشکلات و مصائب کھڑے کیے، خصوصاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے، امام ہفتم و امام ہشتم و امام نہم کے لیے، اور پھر چلتا رہا یہ سلسلہ، لیکن شدید ترین مشکلات امام ہشتم کے لیے، حضرت سامن الحجج کے لیے، رشتہ داروں نے جو کھڑی کی، حضرت امام رضا علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا زید، خود امام نے ان کا نام رکھا ہوا تھا زید النار، جہنمی زید، اس نے اتنا ستایا امام کو، اتنا تنگ کیا امام کو، امام نے اس کا نام ہی رکھ دیا تھا زید النار، وہ مشہور ہو گیا، سارے لوگ اس کو گلی کوچے میں زید النار ہی کہتے تھے، اس کو یا جیسے جعفر قذاب، جعفر قذاب حضرت امام نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کی شہرت ہی کیا ہوگی، جعفر قذاب، جھوٹا دروغو جعفر، جعفر قذاب، کیوں تنگ کرتا تھا امام کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی، حضرت امام حسن عسکری کو بھی تنگ کرتا تھا، اور بہت ساری داستانیں ہیں، امام ششم کو اتنا ستایا انہوں نے اور امام علیہ السلام کے خلاف پروپوگنڈا کیا انہوں نے، خود اپنے رشتہ داروں نے، کہ الگ ایک فرصت کی بات ہے کہ یہ تاریخ ہے، یہ حقائق ہیں، یہ معلوم ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ سید جہاں بھی دکان بنا کے بیٹھ جائے تو آپ کہو چونکہ اولاد نبی ہے لہذا جو کرتا ہے سید ہے، یہ تو سید بادشاہ ہے، ملا تقویٰ ہے، قرآن کہتا ہے تقویٰ، سید سر آنکھوں پر اگر متقی ہے تو، سید سے بہتر کون ہوگا اگر متقی ہو، اور سید اگر متقی نہ ہوا تو سید کو دو برابر سزا ملے گی، دو گنا زیادہ سزا ملے گی عالم اور سید کو اگر وہ متقی نہ ہو، عالم کے بارے میں ایسے، عالم اگر گمراہ ہو گیا جہان پورا گمراہ ہو جائے گا، اشارہ کیا نا آپ کی خدمت میں اسی مجلس میں شاید تھا اشارہ کہ بد عمل عالم جب جہنم میں جائے گا اس کی بدبو سے جہنمیوں کو کہیں زیادہ عذاب ملے گا، یعنی اتنا آگ کے شعلوں سے وہ عذاب نہیں ملے گا محسوس کریں گے جتنا بد عمل عالم کی بدبو سے، اس کے وجود سے جو بدبو کے بھبوکے نکلیں گے اس سے ان کو عذاب ملے گا روایات میں، پس تھے ہاشمیوں میں بھی ایسے تھے، دو طرح کے لوگ تھے، کچھ تھے اہل مرد و مردانگی، کچھ نہیں ساتھ تھی حضرت کا، لیکن حضرت نے آگاہ ضرور کیا، سید الشہداء نے بتایا سب کو، خواتین کو بھی بتایا اور مردوں کو بھی بتایا، میں آپ کی خدمت میں وہ جملہ سید الشہداء علیہ السلام کا عرض کرتا ہوں جو آپ نے بنو ہاشم کے سامنے بیان فرمایا، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، یہ لکھا، توجہ فرمائی، یہ جملہ، یعنی ان کو بلایا بھی اور بات بھی کی ان کے ساتھ، اور پھر مکتوب شکل میں بنو ہاشم کے لیے خصوصاً یہ جملہ لکھا، یعنی پیغام اپنا مدینے کے اندر یا مدینے سے باہر پھیلے ہوئے تھے بنو ہاشم، کوئی سفر پہ گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے یا عبادت کے لیے یا حج کے لیے مختلف، ان سب کو مخاطب قرار دے کر یہ جملہ سید الشہداء علیہ السلام نے ان کے لیے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی بنی ہاشم، بنام خدا، خدا مہربان و رحیم، حسین ابن علی کی جانب سے بنو ہاشم کے نام، ہاشم کی اولاد کے نام، مقابلہ کر رہے ہیں بنو امیہ کا، مدد کے لیے طلب کر رہے ہیں بنو ہاشم کو، لیکن اس انداز سے، اما بعد فَإِنَّهُ مِنَ الْحَقِّ بِمِنْكُمْ اسْتُشْهِدَا، معاف کرنا نا تھوڑا عبارت غلط پڑھ دی میں نے، فَإِنَّهُ مَنْ أُلْحِقَ بِمِنْكُمْ اسْتُشْهِدَا، مِنَ الْحَقِّ نا، مَنْ أُلْحِقَ بِمِنْكُمْ اسْتُشْهِدَا وَمَنْ تَخَلَّفَ لَمْ يَبْلُغِ الْفَتْحَ وَالسَّلَامَ، بہت مختصر ایک سطر کا پیغام، اما بعد فَإِنَّهُ مَنْ أُلْحِقَ بِمِنْكُمْ اسْتُشْهِدَا، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے بنو ہاشم سنو، مختصر پیغام اپنے رہبر کا، اپنے امام کا، اپنے پیشوا کا، وہ جو تمام بشریت کا رہنما و تمام بشریت کا پیشوا ہے، اب وقت آ پڑا ہے اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی تم میں سے میرے ساتھ آئے گا شہید ہو جائے گا، مارا جائے گا، اور جو بھی مجھے چھوڑ کر بیٹھ گیا، جان لے کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا زندگی میں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، فَإِنَّهُ مَنْ أُلْحِقَ بِمِنْكُمْ اسْتُشْهِدَا، اے بنو ہاشم سوچ کے میرے ساتھ آنا، اے بنو ہاشم سوچ کے میرے ساتھ آنا، غفلت میں نہ آ جانا، نہ آگہی میں نہ آ جانا، اس چکر میں نہ آ جانا کہ وہاں جائیں گے دارالعمارا، کوفہ کے دارالعمارا پر قبضہ کریں گے، وہاں اندر تجوریاں سونے اور چاندی کی بھری ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ پہلا بنو ہاشم کا حق ہوگا پھر دوسروں کا ہوگا، نہ، جو میرے ساتھ تم میں سے آئے گا مارا جائے گا، اور جو رہ جائے گا مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا وہ ہرگز زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا، فتح و ظفر اسے نصیب نہیں ہوگی. یہ جملہ سننا تھا، بنو ہاشم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. وہ کس طرح بلا رہے ہیں؟ میں نے وہی کہا نا، جیسے میٹنگ بلائی، آغاز صبح ریلی نکالنی ہے، اور جو بھی ریلی میں آئے گا پکڑا جائے گا. یہیں پر دو حصوں میں لوگ بٹ جاتے ہیں، کون؟ ایک وہ جو اسی دن کی انتظار میں ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو اس بات کا نام بھی سننے کو گوارا نہیں کرتے. ایک وہ بزدل جو شجاعانہ جملوں سے ہی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. بزدل کی یہ خصوصیت ہے کہ جب دلیر آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، بات دوسرا کر رہا ہے، کانپ یہ رہا ہے. دیکھے ہوں گے ایسے مناظر، آپ بات آپ کر رہے ہیں، ڈر ہو رہا ہے، پنڈلیاں اس کی کانپ رہی ہیں. آپ پوچھتے ہو آپ کو کیا ہوا؟ خطرہ مجھے ہے، آپ کو کیا ہوا؟ سنبھلتا نہیں ہے. اور ایک دلیر و شجاع انسان ہے جو اکتایا ہوا ہے کہ خدایا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا سستی ہے، یہ کیا سست عناصر ہیں، یہ کیا زندگی ہے. اقبال نے خوب سمجھا سید الشہداء کو. اقبال نے بھی بالکل یہی جملہ جو سید الشہداء نے بنو ہاشم کو کہا، اقبال نے اپنی امت کو کہا. اقبال کے بارے میں بعض بہت زبان درازیاں کرتے ہیں، غلط فہمیاں بھی بہت پھیلی ہوئی ہیں، اور بعض ویسے ہی خدا واسطے کا بیر ہے ان کو ہر اچھے آدمی سے. اقبال نے خود بھی کہا تھا کہ اچھا ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں باز کے اسرار و احوال، اچھا ہے کہ چڑیوں سے باز کے احوال پوشیدہ ہی رہیں تو بہتر ہیں، چونکہ چڑی جب سنتی ہے باز کیا ہوتا ہے تو بیچاری کی وہیں پر روح قبض ہو جائے گی، چڑی باز کا نام سن کر ہی مر جاتی ہے، لہذا بہتر ہے کہ چڑی کو پتہ ہی نہ چلے باز ہوتا کیا ہے۔ اقبال نے بھی فرمایا کہ میرا مذہب کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، اور اس مذہب پر، یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے مذہب پر اگر آنا ہے تو سن لو میرا مذہب کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کس طرف اپنی قوم و ملت کو رہنمائی کر رہا ہوں، جس سرزمین کا میں نے تصور دیا ہے اس سرزمین پر کون سا دین نافذ ہونا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ہر ممولے کو دعوت نہیں دے رہا، میں شاہین و باز و عقاب اور میں ہر بکری و بھیڑ کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، میں شیر کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوست، اقبال، تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوست، یعنی میری آرزو کیا ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میرا جسم تلواروں سے کٹ جائے، شمشیروں سے کٹ جائے، نیزوں سے کٹ جائے۔ تیغ و سناؤ خنجر و شمشیرم آرزوست، با من میا کہ مسلک شبیرم آرزوست، میرے ساتھ مت آؤ کہ میرا راستہ شبیر کا راستہ ہے، حسین کا راستہ ہے۔ تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوست، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست، میرے ساتھ مت آؤ، میرے دین پہ مت آؤ، میرے راستے پہ نہ آنا، سنبھل کے آنا کہ میرا راستہ حسین کا راستہ ہے، شبیر کا راستہ ہے، مسلک میرا شبیر کا مسلک ہے۔ ان راستوں پہ سوچ کے آؤ، سنبھل کے آؤ، آگاہ ہو کر آؤ، اختیار سے آؤ، غفلت میں نہ آ جاؤ۔ بنو ہاشم کو پیغام دیا، بنو ہاشم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ تجھ سے ایسے تھے جو ملنے ہی نہیں آئے، سید الشہداء کو حتیٰ مدینے سے رخصت کرنے بھی نہیں آئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو آئے، سمجھایا بھی کہ آپ بھی نہ جائیں، اور معذرت بھی کی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ جو نہیں آئے سید الشہداء نے بہت احترام کے ساتھ انہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ یہیں پہ رہیں، لیکن یہاں رہ کر اب جب کہ میرے ساتھ نہیں آتے تو یہاں رہ کر بھی بیکار نہ بیٹھنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، اور کم از کم یہ ہے کہ مجھے حالات سے باخبر رکھنا، مجھے مدینے کے حالات سے باخبر رکھنا۔ اور پھر بڑی بڑی نامی گرامی شخصیات بنو ہاشم کی سید الشہداء کے ساتھ نہیں آئی، کیوں؟ اپنے قبیلے کو سید الشہداء دعوت دے رہے ہیں، لیکن دعوت کا انداز یہ ہے کہ من الحک بی استشہدا، جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا۔ اب ہے کوئی میرے ساتھ آنے کے لیے؟ بنو ہاشم میں کا دو گروہ بن گئے، ایک گروہ جس کے چہرے پہ نکھار آ گیا، جس کے چہرے پہ نکھار آ گیا، یہ جملہ سن کر نکھار آ گیا کہ بنو ہاشم میں سے جو بھی جائے گا مارا جائے گا، وہ جو علی نے مانگ کے لیا تھا خدا سے کہ پروردگارا ایک ایسا بیٹا ہو شجاع و دلیر. جب اس کی ضرورت ہو شمشیر بکف، جس کے نام سے سب لرز جائیں. جب بھائی نے سنا، ابو الفضل العباس نے سنا، عباس ابن علی نے سنا یہ جملہ، من الحق بی استشہدا، جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا، عباس کے چہرے پہ نکھار آ گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی، رنگ نکھر آیا. جبکہ دوسرے گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، علی اکبر کے چہرے پہ نکھار آ گیا، سید ساجدین کے چہرے پر نکھار آ گیا. لیکن کچھ ایسے تھے جو گھبرا گئے، جن کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی. سید الشہداء یہی چاہتے تھے کہ یہ سمجھ جائیں، آگاہ ہو کر میرے ساتھ آئیں. یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ بھائی ہیں، بھائی کے ساتھ تو جانا ہی پڑتا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ والد ہیں، والد کے ساتھ تو جانا ہی پڑتا ہے، مجبوری ہے، والد کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے. نہ، اختیار دیا. اور یہ جملہ آخر تک تکرار کرتے رہے، حتیٰ شب عاشور بھی فرمایا، بلکہ روز عاشور بھی فرمایا کہ آپ جا سکتے ہو. من الحق بی منکم استشہدا، مارے جاؤ گے. مارے جانے کی خبر سن کر پھر بھی ساتھ آ رہی ہے. سید الشہداء ان کو کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ کیسی مخلوق ہے یہ؟ خدا نے کیسے پیدا کیے ہیں؟ سید الشہداء جو فرما رہے ہیں کہ آپ جیسے ساتھی و صحابہ نہ میرے بابا کو ملے، نہ میری جد کو ملے، اس لیے بیان فرما رہے تھے. چونکہ جد حسین، ایک زمانہ وہ تھا جنگ احد میں رسول اللہ اس پہاڑ کی غار میں زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور تین آدمی فقط رسول اللہ کے ارد گرد تھے، اور سب پکار رہے تھے کہ بھاگو مت، رسول اللہ زندہ ہیں. یہ افواہ ہے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، لیکن صحابی مڑ کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. یعنی یہ کہ اس خبر کو جا کر چیک ہی کر لیں کہ جو سن رہے ہیں ٹھیک ہی نہ ہو، نہیں واپس آئے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں جا کر دیکھ لیں امیر المومنین کو جو صحابی ملے. امیر المومنین خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خطبہ 25 میں، پروردگارا میں انہیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوں، انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے انہیں تھکا دیا، انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اور امام مجتبی علیہ السلام نے، یہ روایت ہے احتجاج میں، مرحوم طبرسی کی کتاب ہے احتجاج. ہم عموماً صلح امام کے بارے میں بہت کنفیوژن کا شکار ہیں، یعنی وضاحت کے باوجود بھی کنفیوژن پھیلائی گئی ہے کہ یہ صلح کیوں ہوئی. امام علیہ السلام نے، امام مجتبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے کیوں کی صلح. امام نے فرمایا کہ یہ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں طبرسی احتجاج، الاحتجاج مرحوم طبرسی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے جو عرض کر رہا ہوں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ روایت جب ذہن میں آتی ہے یقین جانے جگر پارا ہوتا ہے. مظلومیت امام یہاں سے اندازہ ہوتا ہے، کیا مظلومیت تھی امام کی. امام فرماتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں، جب ان کے اعمال میں دیکھتا ہوں اور ان کا رویہ اپنے ساتھ دیکھتا ہوں، تو میں معاویہ کے ساتھیوں کو ان پر ترجیح دیتا ہوں. کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ ان کا منصوبہ یہ تھا، یہ جو اپنے آپ کو میرا پیروکار کہہ رہے ہیں، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اسیر کریں، مجھے گرفتار کریں، رسیوں میں باندھ کر امیر شام کے حوالے کر کے پیسے وصول کریں. امام فروشی، رہبر فروشی، یہ چاہتے تھے مجھے فروخت کریں قیدی اور اسیر بنا کر. تو میں نے قیدی بن کر فروخت ہونے پر صلح کو ترجیح دی. بنو امیہ دشمن تھے اہل بیت کے، لیکن ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ یہ اولاد رسول ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. بظاہر امیر شام یہ تاثر ہر جگہ دیتا تھا کہ چونکہ یہ اولاد رسول ہیں لہذا ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ نہ ہو، یہ بظاہر اس نے پھیلایا ہوا تھا. لیکن جو اپنے تھے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا جو امام نے خود بیان کیا اس روایت میں. یہ صحابہ تھے جو امام حسن مجتبیٰ کو ملے. امام حسن مجتبیٰ کا سالار اعلیٰ، فوج کا سالار اعلیٰ عبداللہ ابن عباس، یہ جن کا بار بار تذکرہ آیا ہے، ان کے چھوٹے بھائی عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جو مشہور شخصیت ہے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں عبیداللہ ابن عباس. عبیداللہ ابن عباس کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج کا سالار اعلیٰ مقرر کیا اور اسے روانہ کیا کہ تم ہراول دستہ لے کر جاؤ، شامیوں کی فوج کے ساتھ جا کر ادھر رکو اور میں پچھلا حصہ فوج کا لے کر تم سے ملحق ہوتا ہوں. امام کوفہ میں رہ کر فوج کو منظم کر رہے تھے اور یہ عبیداللہ فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر جب بارڈر پہ پہنچا جہاں شامی فوج رکی ہوئی تھی، جہاں جنگ طے تھا کہ ہونا تھی، جب یہ شخص وہاں پہنچا تو شامی فوج سے ایک وفد آیا رات کے وقت، عبیداللہ ابن عباس سے آ کر ملا اور مل کر اس نے تین وعدے دیے. کہا کہ امیر شام کی طرف سے تیرے لیے تین پیغام ہیں. یہ بنو ہاشم میں سے عبداللہ ابن عباس اور عبیداللہ ابن عباس دونوں بھائی عباس کے بیٹے ہیں جو رسول اللہ کے چچا ہیں، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، دو بیٹے. ان میں سے بڑا بھائی وہ الگ داستان ہے، لیکن چھوٹے بھائی کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حقیقت. اس چھوٹے بھائی کو فوج کا سپہ سالار بنایا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ چھوٹا بھائی وہ تھا کہ امیر شام کی فوج نے یمن میں عبیداللہ کے دو بیٹوں کو زندہ طور پر ٹانگوں سے چیر دیا تھا. یعنی بنو امیہ کی فوج نے اس عبیداللہ کے بیٹوں کو اس کی ماں کے سامنے، بچوں کی ماں کے سامنے، شیرخوار بچوں کو لے کر ٹانگوں سے زندہ چیر دیا تھا. یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا. لیکن جب یہ بارڈر پہ پہنچا فوج لے کر، شامی لشکر سے جاسوسی وفد آیا اور انہوں نے ملاقات کی. ملاقات کر کے انہوں نے تین وعدے دیے اس کو. ایک وعدہ یہ دیا کہ اگر تم امام حسن کے ساتھ بغاوت کرو اور امیر شام سے مل جاؤ تو یہی پوسٹ جو یہاں تجھے کمانڈر ان چیف کی، چونکہ فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنایا تھا امام نے اس کو، یہی پوسٹ جو تجھے یہاں میسر ہے یہی شامی فوج کے اندر تمہیں مل جائے گی، یعنی شامی فوج کے کمانڈر ان چیف ہو جاؤ گے. دو، اب عدد درہم و دینار کا میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن لاکھوں میں ہے، 12 لاکھ یا اس طرح کے دینار، 12 لاکھ کے قریب دینار انہوں نے وعدہ دیا کہ آدھے ابھی دیتے ہیں، تھیلیاں ساتھ لائے تھے بھر کے، آدھے دینار یہاں دیتے ہیں اور اربوں روپے بنتے ہیں آج کے، اگر ان دیناروں کو کنورٹ کریں آج کی کرنسی میں تو اربوں روپیہ بنتا ہے، کہ کچھ دینار ہم ابھی دیتے ہیں تمہیں اور کچھ دینار جب وہاں پہنچ جاؤ گے پھر عطا کریں گے. اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ شام، اس وقت کا شام موجودہ لبنان اور اردن کا کچھ حصہ اور یہ شام سوریہ، یہ سارا ایک شام کہلاتا تھا، پورا ایک شام تھا یہ، بعد میں یہ دو حصوں میں لبنان اور سوریہ میں تقسیم ہو گیا. پورے عرب خطوں میں یہ سب سے زیادہ حسن کے لحاظ سے معروف خطہ ہے. سنا ہوا ہے آپ نے بھی کہ یہاں کے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. انہوں نے کہا کہ شام کی زیبا ترین، حسین ترین عورت امیر شام کے خیمے میں بیٹھی ہوئی تیرا انتظار کر رہی ہے جو تیرے نکاح میں دے دے گی اگر تو امام حسن کے ساتھ بغاوت کر، یہ تھیلیاں اور یہ پوسٹ اور وہ خوبصورت عورت یہ صلہ ہے جو تجھے بغاوت کا ملے گا. یہ شخص فوج سمیت بارڈر کراس کر کے شامی فوج سے جا ملا. جو داستان غم ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، جو رہ گئے انہوں نے وہ کیا اور یہ اس طرح سے پیش آئے۔ اب ایک طرف سے آپ توجہ فرمائیں کہ یہ لشکر ہے امیر المومنین کا، یہ لشکر ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، اور سید الشہداء علیہ السلام جب گھر سے چلے بنو ہاشم کو مدینے میں کہہ رہے ہیں، اے بنو ہاشم من الحق بی منکم استشہدا، جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا۔ اور بنو ہاشم کے ہی جوان نے اٹھتے ہیں، بنو ہاشم کی چاند جیسی صورتیں اٹھتی ہیں، عباس ابن علی اٹھتے ہیں، علی اکبر اٹھتے ہیں، جناب قاسم اٹھتے ہیں، سید ساجدین اٹھتے ہیں، یہ بنو ہاشم کے حسن مسنہ اٹھتے ہیں، یہ سارے جوان اٹھ کر اسی خبر کے منتظر تھے کہ اے مولا، یہی تو ہم انتظار میں تھے کہ کب موقع آئے کہ خون حیدر پھر ایک دفعہ جوش میں آ جائے۔ ذوالفقار کے جوہر مدت ہوئی ہے، علی کی اولاد کے شمشیر کے جوہر دنیا نے نہیں دیکھے۔ لیکن کچھ دبک کے بیٹھ گئے، یہ جملہ سن کر بیٹھ گئے، لیکن جو گئے آگاہانہ طور پر گئے، مدینے سے سن کر گئے کہ ہم مارے جائیں گے، بس مرنے کے لیے جا رہے تھے۔ انہی کے لیے قرآن کا فرمانا ہے، لو کنتم فی بیوتکم لبرد الذین کتب علیہم القتل الى مزاجئہم، اگر تم چپ سات کے گھروں میں بیٹھ گئے تو ایسے لوگ راہ خدا میں نکلیں گے جن کے لیے خدا نے شہادت رقم کر دی ہے، لکھ دی ہے، واجب قرار دی ہے، یہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے۔ انہیں مدینے میں ہی مجدہ مل گیا تھا، انہیں مدینے میں ہی شہادت کی بشارت مل گئی تھی۔ اور کس کی اولاد ہے، یہ کہاں سے پایا انہوں نے؟ عباس ابن علی و علی ابن حسین کیوں نہ شہادت کی جستجو میں ہوں؟ کہ امیر المومنین جب 19 رمضان کو ضربت لگی حضرت کو، اور پھر اٹھا کے مسجد سے لے گئے گھر میں، اور جب بیٹیاں اور بیٹے آئے بالین پر، تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ اے شہادت، شہادت کو، موت کو خطاب کر کے، اے موت، اے شہادت، تو آج علی کے ہاتھ چڑھی ہے، علی سال ہا سال تیری جستجو میں رہا، اے موت، علی پہلوانی دکھانے نہیں جاتا تھا میدان جنگ میں، شہادت کی جستجو میں جاتا تھا، علی شہادت کی جستجو میں جاتا، تو آج میرے ہاتھ آئیے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ موت نے علی کو آ لیا، بلکہ یہ علی تھے جنہوں نے موت کو آ لیا۔ یہ آگے ہی تھی حضرت علی اکبر کا وہ جملہ جو سید الشہداء نے آیت پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، حالت منامیہ میں حضرت علی اکبر نے پوچھا، بابا جان یہ آیت کیوں تلاوت فرمائی؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے ابھی حالت منامیہ میں، یعنی مکاشفے کی ایک حالت ہے، الہامی حالت، اس الہامی حالت میں میں نے سنا ہے کہ ایک آواز غیبی کہہ رہی تھی کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، اور موت اس قافلے کی طرف آ رہی ہے۔ علی اکبر فرماتے ہیں، بابا جان اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ پھر کیا فرمایا علی اکبر نے؟ فرمایا، پس بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو پھر پرواہ نہیں کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کربلا میں موت شہداء پہ نہیں پڑی، یہ شہداء تھے جو موت پہ جا پڑے، چونکہ موت نے انہیں نہیں مارا۔ اگر موت نے ان کو مار دیا ہوتا تو آج ہم کس لیے یہاں بیٹھے تھے؟ موت ان کو نہیں مار سکی، لیکن انہوں نے موت کو مار دیا۔ آگاہانہ موت یہ ہے، آگاہانہ شہادت یہ ہے۔ علی شہادت کی جستجو میں جاتے تھے میدان جنگ میں، لقاء پروردگار، اے موت تو کہاں تھی؟ جب لوگوں نے امت کے اور امیر المومنین کی فوج کی سستی دیکھی تو لوگوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین کے بارے میں، قریش نے، مخالفوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہیں تو بڑے بہادر لیکن جنگ نہیں لڑا سکتے اپنی فوج کو۔ امیر المومنین نے آ کر ان سے کہا کہ تم نے مجھے بدنام کروا دیا ہے، مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، میں جنگ نہیں کروا سکتا ہوں، اس موقع پر فرمایا واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدیہ، یہ امی خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے کہیں زیادہ مانوس ہے اس بچے کی نسبت جو اپنی ماں کی دودھ سے مانوس ہے۔ موت تو خوراک ہے ہماری، موت تو غذا ہے ہماری، کیوں؟ اس لیے کہ موت ہمیں مارتی نہیں ہے بلکہ موت پل ہے، ہم موت کے ذریعے خلق سے خالق کی طرف سفر کرتے ہیں، موت مارتی نہیں ہے، موت سے وہ ڈرتے ہیں جن کو موت مار دیتی ہے۔ سید الشہداء نے ہر موقع پر آگہی دی، فرد فرد کو آگہی دی، یہ بنو ہاشم کو خطاب تھا، اپنے صحابہ میں سے ہر صحابی کو بھی آگہی دی۔ ان عظیم صحابہ میں سے ایک بہت بزرگوار شخصیت جناب حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کوفہ میں تھے اور منتظر تھے کہ سید الشہداء کوفہ آ رہے ہیں، لیکن کوفہ کے حالات بدل گئے عبیداللہ ابن زیاد کے آنے سے، سید الشہداء کو کوفہ کے دوراہے پہ جب خبر ملی کہ کوفہ والوں کی وفاداریاں بدل گئی ہیں، اب ان کی شمشیریں سید الشہداء کے خلاف نکل آئی ہیں، آپ نے راستہ بدل دیا کوفہ کا اور کوفہ کے سے ہٹ کر ایک راستے کی طرف چل پڑے۔ اسی مقام پر حضرت نے چند خط لکھے، ان میں سے ایک خط جناب حبیب ابن مظاہر کے نام لکھا، یہ بوڑھا مجاہد صحابی خط لے کے قاصد روانہ ہوا، حضرت کی وصیت کے مطابق فرمایا کہ رات کو جانا، دن کو پکڑے جاؤ گے، رات کو عبیداللہ کے جاسوسوں سے چھپ کر مخفیانہ طور پر حبیب کے گھر میں جانا اور یہ خط دینا، رات کے عالم میں حبیب کے گھر کے سامنے، حبیب کے گھر کے باہر دروازے پر دستک ہوئی، حبیب اٹھے آ کر دروازہ کھولا، خط لیا، خط لے کر اندر گئے، چراغ پر خط پڑھنا شروع کیا، جو جو حبیب خط کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ پڑھتے ساتھ 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 آنسو بھی گرتے جاتے، حبیب خط پڑھ کے رو رہے ہیں اور زوجہ حبیب کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے، حبیب کو روتا ہوا دیکھ کر کہتی ہے لگتا ہے بہت ناگوار خبر ہے خط کے اندر، لگتا ہے کوئی بڑا دکھیا خط ہے، کسی مصیبت زدہ نے لکھا ہے، پوچھ لیا کہاں حبیب کس کا خط ہے جس نے آپ کو اتنا رلا دیا، حبیب نے جواب دیا میرے مولا حسین کا خط ہے۔ زوجہ کہتی ہے مولا کا خط کے بعد رونے کی کیا ضرورت ہے، جب مولا کا خط ہے تو خوشی کی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، حبیب اس خط کو بوسا دو، اس خط کو آنکھوں پہ لگاؤ، اس خط کو سینے پہ لگاؤ، اس میں رونے کی کیا بات ہے۔ حبیب نے کیا جواب دیا، کہا جو مضمون اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اگر کسی پتھر کے سامنے بھی پڑھ دیا جائے تو پگھل کے رہ جائے۔ کیا مضمون لکھا ہے؟ زوجہ پوچھتی ہے حبیب بتاؤ کیا لکھا ہے، کہا میرے مولا نے لکھا ہے حبیب میں کوفہ آ رہا تھا، مجھے راستے میں خبر ملی کوفیوں نے میرے سفیر کو شہید کر دیا، مظلوم مسلم کو شہید کر دیا عالم غربت میں، اپنی وفاداریاں بدل لی، حبیب میں نے اپنا راستہ نامعلوم مقصد کی طرف تبدیل کر دیا ہے، اور اے حبیب میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں، عالم غربت ہے، بے وفاؤں نے بے وفائی کر دی، اس عالم غربت میں اگر مدد کو آ سکتے ہو تو جلدی آ جاؤ۔ جب یہ جملے زوجہ حبیب نے سنے تو پوچھنے لگی، حبیب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، میں قوم کے سرداروں سے مشورہ کرتا ہوں، اگر مصلحت ہوئی تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ زہرا کی بوڑھی کنیز اٹھی، اٹھ کر حبیب کے منہ دیکھنے لگی، روتے ہوئے کہتی ہے، حبیب یہ میرا حبیب ایسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ حسین کا غلام حبیب ایسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ وہ حبیب بول رہا ہے جس کے ساتھ میں نے زندگی بسر کی ہے؟ حبیب آپ ایسے تو نہیں تھے، آپ ایسے تو نہیں تھے کہ فاطمہ کا بیٹا عالم غربت میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر جا رہا ہو اور حبیب قوم کے سرداروں سے مشورہ مانگے، اگر مصلحت ہو تو جاؤں گا، مصلحت ہو تو نہیں جاؤں گا؟ حبیب یہ آپ کی باتیں نہیں لگتی؟ حبیب کہنے لگے، بس مجھے یہی سننا تھا، میں یہی سننا چاہ رہا تھا، تو میرے بغیر رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ جب مجھے یقین ہو گیا تو راضی ہے میرے جانے پاس پر، تو پھر اللہ حافظ، میں غریب کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ حبیب نے گھوڑا اپنے غلام کو دیا اور کہا، شہر کے باہر میرا انتظار کیجیے۔ گھوڑا لے کر غلام جاتا ہے، حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اتنے میں غلام اٹھ کر گھوڑے کے کان میں کیا کہتا ہے، اے میرے مولا حبیب کے گھوڑے، میں کبھی تیری پشت پر نہ بیٹھتا، لیکن حبیب شاید نہیں آ سکتے، شاید بڑھاپا مانے بن گیا ہے، شاید عبیداللہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، شاید ارادہ بدل گیا ہے، تو مجھے اپنی پشت پر سوار کر کے مولا حسین تک پہنچا دے۔ جب غلام کے یہ جملے سنے تو حبیب نے رو کر کہا، مولا غربت کا یہ عالم ہو گیا کہ غلاموں کو رحم و ترس آنے لگا۔ حبیب نے غلام کو سوار کیا، خود بھی گھوڑے پر سوار ہوئے اور کاروان حسینی کی طرف گھوڑا سرپٹ دوڑانے لگے۔ جب حسین کے کاروان کے قریب پہنچے تو سید الشہداء پہلے سے مڑ مڑ کے کوفہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اصحاب پوچھتے، مولا اب کوفہ سے کوئی نہیں آئے گا، آپ کیوں مڑ مڑ کے کوفہ دیکھتے ہیں؟ فرمایا، جسے میں نے بلایا ہے ضرور آئے گا، میرا مہمان ضرور آئے گا۔ سید الشہداء نے ایک پرچم لشکر کا اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھا ہوا تھا، سب بڑھ کر کہتے، مولا یہ پرچم ہمیں دے دو۔ کہا، نا یہ میں نے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے، یہ میرا حبیب آئے گا، اس پرچم کو سنبھالے گا۔ اتنے میں خبر ملتی ہے، مولا کوفہ کی طرف سے گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ سید الشہداء نے کاروان روک دیا، روک کر انتظار کرنے لگے۔ گھوڑ سوار جب قریب پہنچتا ہے، اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گراتا ہے، پیشانی زمین پر رکھتا ہے، امام گھوڑے سے اترتے ہیں، آ کر اٹھا کر گلے لگاتے ہیں، پیشانی سے مٹی صاف کر کے چومتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، مرحبا حبیب، عالم غربت میں مظلوم کی مدد کو آئے ہو، مرحبا اے ناصر حسین، اے حبیب حسین، اے مددگار حسین، درود ہو تجھ پر، عالم غربت میں مدد کو آئے ہو۔ عزیزو، جب کاروان رک گیا تو محمل میں ثانی زہرا پوچھتی ہے کہ کاروان کیوں رک گیا؟ آیا شامیوں نے راستہ روک لیا؟ کوفیوں نے حملہ کر دیا؟ بتایا گیا، نہ بی بی، کسی دستے نے حملہ نہیں کیا، ایک گھوڑ سوار کوفہ سے آیا ہے جسے امام نے گلے لگایا ہے اور مرحبا کہا ہے۔ بی بی فرماتی ہے، ذرا جلدی جا کر نام پوچھ کر آنا، اس عالم غربت میں ہماری مدد کو کون آیا ہے؟ جب نام پوچھ کر بتایا گیا کہ بی بی آنے والے کو حبیب کہتے ہیں، تو ایک دفعہ رو کر فرماتی ہے، جا کر چچا حبیب کو میرا سلام کہنا۔ جب سلام کہا گیا، حبیب نے سر پیٹ کر کہا، اے حبیب، کہاں تیرا مقام؟ کہاں زہرا کی بیٹی کا سلام؟ الا لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. معتن حسين.